بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے غزہ پر صہیونی حکومت کی 29 روزہ جارحیت اور اس کے نتائج۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت 29 دن تک جاری رہی اور سر انجام منگل کو 72 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کے لیے حماس کی شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے اسرائیلی فوج غزہ سے نکل گئی، جس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ غزہ کی جنگ کا فاتح کون ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے منگل سے شروع ہونے والی جنگ بندی کے لیے حماس کی شرائط پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد جنگ کے نتائج کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
غزہ کے مظلوم عوام کو 72 گھنٹے کی جنگ بندی میں قدرے سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ 30 دن کی جنگ میں غاصب اسرائیلی فوجیوں کی جارحیت میں تقریباً 2000 فلسطینی شہید اور 9000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد کم سن بچوں، عورتوں اور سن رسید افراد کی ہے۔ غزہ کی تباہی اور بربادی سے غاصب اسرائیل کی وحشیانہ بربریت کی بخوبی نشاندہی ہوتی ہے۔ غزہ میں صہیونیوں کی بربریت اور صفاکیت کو دیکھ کر عالمی ادارے دنگ رہ گئے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ ایک ماہ تک جاری رہنے والے اسرائیلی حملوں میں غزہ کو 4.6 بلین ڈالر سے زیادہ کا براہ راست نقصان پہنچا ہے۔ غزہ میں امدادی کاموں کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ اسرائیلی بمباری کے دوران تباہ ہونے والے گھروں، مساجد اور اسکولوں کے ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر قاہرہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور حماس اور اسرائیل کے وفود قاہرہ پہنچ گئے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے مذاکرات مصر کی وساطت سے ہوں گے اور فریقین کے درمیان براہ راست بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ ہفتوں میں وقتی طور پر جنگ بندی کے لیے کئی بار کوششیں کی گئیں، لیکن ہر بار جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جانے کی وجہ سے یہ کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اسرائیل کی جنگ پسندی کو دیکھتے ہوئے عارضی جنگ بندی کے ٹوٹنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، لہذا فلسطینی حکام جنگ بندی کے لیے ثالثی کرنے والے ممالک سے ٹھوس ضمانتیں طلب کر رہے ہیں۔ حماس نے 72 گھنٹے کی جنگ بندی سے قبل چند شرائط پیش کی تھیں، جنہیں اسرائیل کی جانب سے قبول کیے جانے کے بعد ہی حماس نے جنگ بندی کو قبول کیا تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حماس کی جانب سے پیش کی جانے والی 7 میں سے 4 شرائط کو فوری طور پر قبول کر لیا تھا۔ حماس کی پیش کردہ شرائط میں غزہ پر حملے روکنا، محاصرے کا خاتمہ، قیدیوں کی رہائی، غزہ کے لوگوں کو 12 کلومیٹر کی سمندری حدود میں ماہی گیری کی اجازت دینا، غزہ کے ایئرپورٹ اور بندرگاہوں کو کھولنا اور غزہ اور غرب اردن کے درمیان مواصلاتی شاہراہوں کی بحالی کا معاملہ شامل تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اول ذکر 4 شرائط جنگ بندی سے پہلے ہی قبول کر لی ہیں اور باقی شرائط پر مصر کی وساطت سے بات چیت کی جائے گی۔ ادھر حماس کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ قاہرہ جانے والی مذاکراتی ٹیم فلسطینیوں کے حقوق پر کوئی سودے بازی نہیں کرے گی اور ہم اپنے ایک بھی مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ غزہ کے عوام نے میدان جنگ میں اسرائیل کو شکست فاش دی ہے اور سفارتی میدان میں بھی اسے شکست دیں گے۔ اگرچہ فلسطینیوں نے اپنے مطالبات پیش کر کے اسرائیل کے لیے جنگ بندی سے غلط فائدہ اٹھانے کے ممکنہ راستے بند کر دیے ہیں، تاہم جنگ بندی اسی وقت پائیدار ثابت ہوگی جب اسرائیل کی جانب سے اس کی مکمل پابندی کی جائے گی۔
جی ناظرین، غزہ پر 29 روز تک وحشیانہ حملے جاری رکھنے کے بعد سر انجام صہیونی حکومت عارضی جنگ بندی کے لیے حماس کی شرائط کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی اور منگل سے غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلا شروع ہو گیا۔ جنگ بندی کے لیے حماس نے حملے بند کیے جانے، غزہ کے محاصرے کے خاتمے، قیدیوں کی رہائی، سمندر میں ساحل سے 12 کلومیٹر اندر تک فلسطینیوں کے لیے ماہی گیری کا حق تسلیم کیے جانے اور غزہ کے ہوائی اڈے اور بندرگاہوں کو کھولے جانے، نیز غزہ اور غرب اردن کے درمیان راستے کھول دیے جانے پر مشتمل 7 شرطیں پیش کی، جن میں 4 کو تل ابیب نے تسلیم کر لیا۔ اور رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بدھ سے فلسطینیوں کی ماہی گیری کا سلسلہ بھی سمندر کے اندر شروع ہو گیا ہے۔ 3 شرطوں کے بارے میں ابھی صہیونی حکومت نے کوئی حتمی جواب نہیں دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مصر میں جنگ بندی جاری رہنے کے لیے اور عارضی جنگ بندی کو مستقبل جنگ بندی میں تبدیل کرنے کے لیے مذاکرات ایک رپورٹ کے مطابق شروع ہو گئے ہیں، اور حماس کی قیادت نے اعلان کیا ہے کہ فوجی محاذ کی طرح سیاسی محاذ پر بھی بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا جائے گا اور فلسطینی مفادات اور ان کے حقوق پر کوئی سودا نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا، فلسطین کی تحریک مزاحمت نے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے، جبکہ صہیونی حکومت کی فوج اور خود صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھی اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے واضح طور پر یہ اعتراف کیا ہے کہ فوج کو شکست ہوئی ہے، جبکہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے بالواسطہ طور پر اس شکست کو تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ کی جنگ میں بھرپور کوشش کی گئی لیکن سبھی اہداف کی تکمیل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بین الاقوامی مبصرین نے اعلان کیا ہے اور خود صہیونی حکومت کے اندر اور اس کے حامیوں کے درمیان جس طرح سے اختلافات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صہیونی حکومت کو اپنے کسی بھی ہدف میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ بہرحال، تو چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار قیصر امام صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں کہ آج کراچی سے پروگرام میں شرکت کریں گے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے رکن صادق رضا نقوی صاحب، اور لاہور سے اسکائپ کے ذریعے پروگرام میں شریک کیا جائے گا جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما محمد فاروق چوہان کو۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں قیصر امام صاحب سے، جو لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قیصر امام صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
قیصر امام صاحب، سر انجام 29 دن تک وحشیانہ انداز میں غزہ پر حملے جاری رکھنے کے بعد صہیونی حکومت نے حماس کی شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے اور غزہ سے اپنی افواج کو نکال لیا ہے، اسی کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی اور خود اسرائیل کے اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس جنگ کا فاتح کون ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں
جی۔
اگر یہ سمجھا جائے کہ اسرائیل کا مقصد معصوم لوگوں کو، سویلین لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو ختم کرنا تھا، تو وہ بڑی حد تک اس میں، یعنی 2000 انسانوں کی جان لے کر، وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ نیشنل سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کو کوئی پوائنٹ ملا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے سارے منفی پوائنٹ ہیں۔ اور میرے خیال میں دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ میں یہاں برطانیہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو بہت ہی بھاری بھرکم بات ہے، اس لیے کہ یہاں ایک نہایت ہی اہم وزیر رکن سیدہ وارسی نے استعفیٰ دے دیا ہے، یہ کہہ کر کہ برطانیہ کی جو پالیسی اب تک ہے اسرائیل کے حوالے سے، فلسطینیوں کے حوالے سے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ پالیسی نہ تو خلوص پر ہے نہ نیک نیتی پر ہے، اور وہ پالیسی کامیاب نہیں ہے۔ اخلاقی لحاظ سے اس کا دفاع کرنا ناممکن ہے، اس لیے میں مستعفی ہو رہی ہوں۔ اور اس کا استعفیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے آج کے اگر اخبارات یہاں دیکھیں تو سعیدہ وارسی کے استعفے کو سب سے بڑی خبر کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کیبنٹ کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو سعیدہ وارسی کے اقدام کو سراہ رہے ہیں، اور یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ برطانوی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسرائیل کی کو اسلحہ کی جو سپلائی ہے وہ ٹوٹلی بند کر دی جائے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سوال ہے کہ اس میں کون فتح یاب ہے، میں سمجھتا ہوں اخلاقی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، لیکن اس کو ایک کامیابی ضرور ہوئی ہے کہ اس نے معصوم لوگوں کی جان بڑے پیمانے پر لی ہے۔ ہسپتال جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں، سکول جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں، لوگوں کے مکان جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں۔ وہ تو علاقہ جو ہے غزہ کا، وہ تو پہلے ہی سب سے بڑی دنیا کی اوپن جیل ہے، اور اس میں اب اس جیل خانے کے اندر جو کچھ بھی اس نے تباہی مچائی ہے، اس کی نظیر میرا خیال ہے بہت کم ملتی ہے۔ لیکن اخلاقی لحاظ سے اسرائیل جو ہے وہ واقعی ناکام ہوا ہے، اس کو شکست فاش ہوئی ہے۔ آپ کے الفاظ بالکل صحیح ہیں، اس کو شکست فاش ہوئی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان جو ہے ایسا نہیں ہے جو اس کو سراہ رہا ہو، اور سوائے امریکہ کے چند لوگوں کے جو یہ سمجھتے ہیں، جنہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل اگر حملے کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے۔
اچھا قیصر امام صاحب، یہ جنگ کے تعلق سے خود
جی
اسرائیلی کابینہ کے اندر اعتراضات کیے گئے ہیں، اسرائیل کے اندر جو
جی
اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اس وقت آپ نے برطانیہ کا حوالہ دیا جہاں کابینہ کی ایک وزیر نے استعفیٰ دے دیا جو مسلمان تھی. اسی کے ساتھ رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر نک کلیگ اور لیبر پارٹی کے جو لیڈر ہیں ایڈ ملی بینڈ، انہوں نے بھی صہیونی حکومت کی اندھی حمایت کرنے پر برطانوی وزیر اعظم پر سخت تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جس طرح سے بمباری کی ہے اور جس طرح سے درندگی کا ثبوت دیا ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اس بارے میں آپ کچھ تفصیلات بتائیں گے مزید؟
جی ہاں، نکلے جو ہیں یہ نائب وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے یہ صاف صاف کہا ہے کہ سعیدہ وارسی کا استعفیٰ جو ہے وہ بڑا جرأت مندانہ اقدام ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نے کھل کر یہ بات صاف صاف یہاں کے دیکھیں. یہاں یورپ کا جو سسٹم ہے وہ اس قسم کا بنا ہوا ہے، لوگوں کا مزاج اس قسم کا حکومتوں نے بنا دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرنا اتنا آسان نہیں سمجھتے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس میں صاف صاف یہ مانا گیا. نک کلیگ نے تو صاف صاف کہا ہے کہ یہ استعفیٰ آخری نہیں ہے، اس کا امکان موجود ہے کہ کیبنٹ سے اور بھی استعفے آئیں، ہو سکتا ہے.
جی
نک کلیگ کے علاوہ دو تین اور وزیر بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. اگرچہ کیمرون نے نظر ثانی کرنے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جو پالیسی ان کی ہے وہی رہے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں، ٹوری پارٹی کے اندر یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ووٹ جو ہے اگلے سال جب الیکشن ہوں گے تو پھر وہ کس طرف جائے گا اور کیا ٹوری پارٹی جو ہے اس کو ووٹوں کی وافر وہ تعداد مل سکے گی جس کی اس کو سخت ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ٹوری پارٹی کے اگینسٹ جائیں گے. نک کلیگ کے علاوہ دوسرے وزیر بھی ہیں اور جہاں تک لیبر پارٹی کا تعلق ہے وہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو بہت واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ بھی اس پالیسی کو تبدیل کرنا چاہیے اور اسرائیل کے متعلق یہ جو سوچ ہے اس کو بنیادی طور پر یہ تبدیل کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اسرائیل کرے وہ جائز ہے اور جو کچھ بھی اسرائیل کے خلاف کیا جائے وہ ناجائز ہے، اس پالیسی کو تبدیل ہونا چاہیے. اور یہ صرف برطانیہ میں نہیں ہے، ایون فرانس میں بھی اس قسم کی سوچ جو ہے وہ موجود ہے. سرکوزی کے جانے کے بعد بھی وہ لوگ موجود ہیں جو سرکوزی کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی سیاست جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور وہ مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وبا جو ہے اس قسم کی اب اسرائیل کے لیے طے ہو چکی ہے. جرمنی میں بھی حالات اسی قسم کے ہیں اور یورپ کے بہت سے علاقوں میں یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کس طرح کے تعلقات اثر نو قائم کیے جائیں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یورپ سارا جو ہے وہ اسرائیل کی ہر برائی کو اور ہر اقدام کو صحیح سمجھتا ہے. میرے خیال میں یہ سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. یہاں یہ جو سعیدہ وارسی کا استعفیٰ ہے اس نے تو ایک زلزلہ برپا کر دیا ہے پوری کیبنٹ میں، پوری پارٹیوں میں، اور آئندہ الیکشن جو ہے اس کے متعلق سوچ جو ہے وہ بدل رہی ہے. میرے خیال میں یہ بہت اہم اقدام ہے.
جی قیصر امام صاحب، زلزلہ تل ابیب کے ایوان اقتدار میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، اور جہاں تک اسرائیل کے بارے میں سوچ کی تبدیلی کا سوال ہے تو یہ یورپ کے دیگر ملکوں میں بھی یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے. ایران کی ترجمان وزارت خارجہ مرضیہ افخم نے آج اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں امریکہ سے مطالبہ کیا ہے، امریکی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پر غزہ کی جنگ سے متعلق جو تصاویر ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں اور اس کے بعد اس بات کو سمجھیں کہ پوری دنیا میں اسرائیل سے نفرت کیوں بڑھ رہی ہے اور اسرائیل کی بے چوں چرا حمایت کی جو پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کریں. تو اسرائیل کے تعلق سے پالیسیوں میں تبدیلی کی ضرورت یورپ میں محسوس کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے، امریکی سیاست میں اس تبدیلی کا احساس کب پیدا ہوگا؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی مشکل بات ہے. امریکہ کے حالات اس قسم کے ہیں، امریکہ کی حکومت اس نوعیت کی ہے. ایوان صدر میں امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس ہے اس کے اندر بے شمار افسر جو ہیں وہ ان کے اسرائیل نواز ہیں وہ سارے کے سارے، اور یہ پالیسیاں جو ہیں وہ بڑی دیر سے قائم ہیں. اسرائیل کے بہت سے وزرائے خارجہ، اگر جتنے وزرائے خارجہ گزرے ہیں آپ ان پر نظر ڈالیں جنگ عظیم کے بعد کے، وہ زیادہ تر اسرائیل کے حامی تھے. بہت سے لوگ ایسے ہیں امریکہ کے جو امن قائم کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کے دورے کرتے رہتے ہیں، لیکن درحقیقت وہ امن قائم کرنے سے زیادہ اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں امریکہ میں ابھی یہ سوچ جو ہے وہ پیدا ہونا مشکل ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یورپ کے اثرات جو ہیں آخر کچھ نہ کچھ رنگ تو لائیں گے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا امریکن میڈیا کو محتاط ہونا پڑے گا، پہلے سے زیادہ محتاط ہونا اس کو پڑے گا، اور اگر وہ محتاط ہوا تو اس کا نتیجہ یہ بھی نکلے گا. اصل میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو عوام ہیں ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بین الاقوامی حالات سے بڑی حد تک بے خبر ہوتے ہیں. حکومت جو ہے صرف اسی کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، عوام کو بڑی حد تک اس کا پتا نہیں ہوتا. یورپ میں یہ بات بالکل اس سے مختلف ہے، یورپ کے لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ امریکہ میں اسرائیل کے متعلق صورتحال جو ہے وہ متوازن نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جہاں تک امریکی عوام کا تعلق ہے تو غزہ کی حالیہ جنگ کے دوران جس طرح سے نیو یارک، واشنگٹن اور دیگر امریکی شہروں میں عوام نے مظاہرے کیا، حتیٰ وائٹ ہاؤس کے سامنے امریکہ کے جو غیر مسلم عوام ہیں، حتیٰ یہودیوں نے جس طرح سے مظاہرے کیے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہرحال بہت حد تک عالمی سطح پر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کے حقائق سے امریکی عوام اب آہستہ آہستہ واقف ہو رہے ہیں، لیکن امریکی سیاست دانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلتے ہیں کراچی، جہاں اس وقت فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے رکن صادق رضا نقوی صاحب موجود ہیں. نقوی صاحب السلام علیکم. تقوی صاحب، صادق رضا تقوی. جی تقوی صاحب السلام علیکم. تقوی صاحب، یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے یہ حماس کی شرائط پر تسلیم کی گئی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے حماس کی شرائط پر عارضی جنگ بندی تسلیم کر کے اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماہ کی جنگ بندی اور اس میں 2000 سے زیادہ انسانوں کی جانوں کا تلف ہونا اور شہادتیں، یہ در حقیقت اس کے پیچھے اسباب اور عوامل ہیں. یعنی نہتے عوام کو مارنا در حقیقت مقصد نہیں تھا اسرائیل کا، اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام میں حماس اور مقاومت اسلامی کے لیے بدگمانی پیدا کی جائے، مایوسی پیدا کی جائے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ عوام جو ہیں وہ اس اسلامی مقاومت کا، جہاد اسلامی کا یا حماس کا ساتھ دینا چھوڑ دیں. اور یہ قتل و غارت ایک ایسے موقع پر سامنے آ رہا ہے کہ جب پوری دنیا میں امریکہ اور امریکی پالیسی کو شکست کا سامنا ہوا، شام میں، بحرین میں اور دوسرے ممالک میں، عراق میں، افغانستان میں امریکہ اپنے اہداف حاصل نہ کر سکا، اور شام کی شکست کے بعد در حقیقت امریکہ اور اسرائیل تنہا تر ہوتے چلے گئے. ایسے موقع پر یہ انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ اسرائیل کی شکست کی علامت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو پوری دنیا میں انسانی ضمیر بیدار ہو رہا ہے، آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ انسانیت کی فتح، فلسطین کی فتح اور فلسطینی عوام سمیت دنیا بھر کے حریت پسندوں کی، وہاں کی اسلامی مقاومت اور مزاحمتی تحریکوں کے لیے در حقیقت ایک ریفرنڈم ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کا جنگ بندی کو قبول کرنا اس کے حق میں بہتر تھا، والا اگر یہ جنگ بندی جاری رہتی، 72 گھنٹے کی جنگ بندی نہ ہوتی، تو اس وقت جو صورتحال میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے خصوصاً پہنچی ہے عوام تک اور دنیا تک، اس کے جواب میں جو مظاہرے ہوتے، جو نفرتیں پیدا ہوتی، جو اظہار براءت کیا جاتا اسرائیل سے، اسرائیلی پالیسی سے، وہ بہت حد تک بڑھ جاتا کہ جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ عرب دنیاؤں میں بھی بہت شدت کے ساتھ رد عمل سامنے آتا. اس بنا پر عوامی سطح پر تو یہ بات طے ہو چکی ہے کہ حماس اور دوسری اسلامی مزاحمتی تحریکیں اور فلسطینی عوام خصوصاً غزہ اور مغربی کنارے کی عوام جو ہیں وہ فتح مند ہے، ظفریاب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کا جنگ بندی کو تسلیم کرنا اس کی شکست کی علامت ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آنے والے وقتوں میں اس سے زیادہ اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔
جی بہت بہت شکریہ تقوی صاحب۔ قیصر امام صاحب، جناب صورتحال یہ ہے کہ حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے باضابطہ بیان جاری کر کے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے کہ تحریک مزاحمت کامیاب رہی ہے، فلسطین کے عوام کامیاب رہے ہیں، غزہ کے عوام کامیاب رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے واضح طور پر اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے، البتہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے صاف اور واضح لفظوں میں یہ اپنی شکست کا اعتراف نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ جن اہداف کے تحت غزہ پر حملے شروع کیے گئے تھے ان کی تکمیل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، یعنی وہ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہدف پورے ہو سکے ہیں۔ اہداف کیا تھے صہیونی حکومت کے؟
دیکھیں، صہیونی حکومت نے جو اعلان کیا تھا اہداف کے بارے میں، اس میں یہ تھا کہ وہ تمام تر سرنگیں جو ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے بڑی بات تھی جو انہوں نے یہ کہا تھا کی تھی، اور اب انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ وہ اس ہدف کو پوری طرح سے مکمل نہیں کر سکے اور وہ ساری سرنگیں جو ہیں وہ ختم نہیں کی جا سکیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ لیکن سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ کبھی یہ کھل کر تسلیم نہیں کرے گی، کہ عام طور پر سیاسی طور پر تسلیم کیا بھی نہیں جاتا کہ جو شکست ہوتی ہے اس کو لوگ شکست مان لیں، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں اسرائیل کی حکومت جو ہے اس کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں چونکہ ناکامی ہوئی ہے، اور یہ بات جو ہے اسرائیل کی حکومت کو بھی معلوم ہے، اور پھر جس طرح سے انہوں نے خواہ بین الاقوامی پریشر پر اور خواہ اپنی ناکامی کی بنا پر جنگ بندی کو قبول کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو شکست کا احساس ہے۔ وہ شکست کا اعلان کریں یا نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ دوسری طرف جس بڑے پیمانے پر لوگوں کا خون بہایا گیا ہے اور سویلین لوگوں کا خون بہایا گیا ہے، میرے خیال میں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل نسل کشی کی جو مہم چلا رہا ہے گزشتہ 60 سال سے، اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہے۔ وہ نسل کشی کی جو مہم ہے اس میں بہت کامیاب ہے وہ، اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاری رہے گا، وہ وقتاً فوقتاً یہ کام کرتا رہے گا، کیوں جب تک اس کے مربی یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک یہ صورتحال جاری رہے گی۔
جی بہت بہت شکریہ تقوی صاحب۔ جناب، خود اسرائیلی کابینہ کے اندر اعتراضات ہو رہے ہیں غزہ کی جنگ کے تعلق سے، کئی وزراء نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم پر اعتراض کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ماضی کی جنگوں میں جو شکست ہوئی ہے اس سے صہیونی حکومت نے کوئی درس حاصل نہیں کیا اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے غزہ پر حملے شروع کر دیے جس کے نتیجے میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صہیونی حکومت اس سے پہلے 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ سے شکست کھا چکی، اس کے بعد پھر 22 روزہ جنگ میں غزہ پر جو اس نے جنگ مسلط کی تھی اس میں بھی اس کو فلسطینیوں سے شکست ہوئی، اس کے بعد 2012 میں جو 8 روزہ جنگ تھی اس میں بھی شکست ہوئی، اس بار جس طرح سے اس نے حملے شروع کیے تھے تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ یہ حملے اس نے کیے ہیں۔ اس نے گزشتہ جو جنگوں میں اس سے جو غلطیاں ہوئی تھیں ان کو نظر میں رکھے بغیر، نتائج کو مد نظر رکھے بغیر اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی کہ جس کے نتیجے میں آج تل ابیب بھی لرزہ بر اندام ہے اور اس کی حامی حکومتوں کے ایوان اقتدار میں بھی زلزلہ آ رہا ہے؟
جی ہاں، بہت ہی بنیادی سوال آپ نے کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو عجلت پسندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کے پیچھے در حقیقت پوری دنیا میں امریکی شکست کے اسباب موجود ہیں، کہ خصوصاً شام کی شکست کے بعد امریکہ جس طریقے سے تنہا رہ گیا تھا عالمی سیاست میں اور اس کے پیر اکھڑنے لگے تھے، تو اس کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ یہ منصوبہ بندی کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو بے عقل پیدا کیا ہے، ان معنی میں کہ وہ گزشتہ تین جنگوں سے کہ جہاں پر ان کا عوامی سطح پر نہتے عوام کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس جنگ میں بھی در حقیقت سامنا کرنا پڑا، اور اس جنگ میں جو ایک خاص بات یہ ہے کہ یعنی جہاں پر انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ گزشتہ تین چار جنگوں کی بنسبت اس جنگ میں عالمی سطح پر ایک بہت بڑی تحریک اٹھی ہے، اور جیسے کہ برطانیہ کی ایک جو ہے سیاستدان ہے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور جیسے کہ قیصر امام صاحب فرما رہے تھے اسی طریقے سے اسرائیلی کابینہ میں جو اس وقت تبادل افکار ہو رہا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے اور تنقید کی جا رہی ہے نتنیاہو کی کابینہ اور حکومت پر، یہ درحقیقت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اسرائیل تنہا تر ہوتا جا رہا ہے، کھوکھلا تر ہوتا جا رہا ہے، اور وہ مقاصد جو درحقیقت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ رہبر مسلمین جہان حضرت آیت اللہ خامنئی نے بھی فرمایا ہے اور اظہر من الشمس یہ بات کہ غزہ کی عوام خصوصاً جس طریقے سے لڑ رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے حریت پسند انسان جو ہیں وہ غزہ کی عوام کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنقیدیں جو ہو رہی ہیں اسرائیلی کابینہ کی جانب سے ہوں یا عالمی ضمیر کی جانب سے ہوں، یہ در حقیقت وہی اجلت پسندی ہے کہ جس میں امریکہ اور اسرائیل کی بوکلاہٹ شامل ہے، اور یہی اجلت پسندی جس طرح کے ماضی میں ان کی ناکامی اور ان کی شکست کے اسباب کو مہیا کرنے میں معاون و مددگار ہوئی، انشاءاللہ اس جنگ میں بھی آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد بھی آنے والے نتائج آنے والے دنوں میں یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ اپنی گزشتہ شکستوں سے عبرت نہ لینے والا امریکہ اور اسرائیل در حقیقت اس دفعہ بھی نہت ہاتھوں اور معصوم عوام کے جس میں زیادہ تر بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے شہدا کی، ان کے ہاتھوں شکست کھائیں گے، اور انشاءاللہ اسرائیل اپنی نابودی کی جانب سفر شروع کر چکا ہے، اور یہ تنزلی کا سفر انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ اسرائیل نابود ہو کے رہے گا اور انسانیت اور مسلمان اور نہت عوام فتح یاب ہوں گے۔
بہت بہت شکریہ قیصر امام صاحب۔ اس جنگ میں جہاں حماس نے اور غزہ کے عوام نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ در حقیقت جذبہ حریت کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے، مزاحمت ناقابل شکست ہے، یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے، ہتھیاروں کے بغیر بھی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، دشمنوں کو شکست دی جا سکتی ہے، غزہ کی جنگ اس کا واضح نمونہ ہے، لیکن اس جنگ نے بہت سے حقائق دنیا پر عیاں کر دیے ہیں۔ ایک طرف تو خود مغرب کی بہت سی حکومتوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اسرائیل کی اب جو ہے وہ اندھی حمایت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسرائیل پر تھوڑی سی پابندی بھی لگانی چاہیے۔ مسلم حکومتیں جو 30 دن تک فلسطین کے پڑوس میں جو اسلامی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی، حتیٰ غزہ کے عوام کو اپنی زبانی حمایت سے بھی انہوں نے محروم رکھا، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ غزہ کے عوام تو ان کی حمایت کے بغیر بھی کامیاب ہو گئے، جیت گئے؟
یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ دردناک حقیقت ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ آپس میں مفادات کی بنا پر بٹے ہوئے ہیں، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ مغربی ملکوں کی کاسا لیس ہے، مغربی ملکوں کی پالیسی کے خلاف کوئی بات کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے، اور انہوں نے آج تک کبھی نہیں کوئی بات ایسی کی۔ ابھی چند دن پہلے اسرائیل کے ایک اخبار میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اگر جنگ بندی ہو بھی جائے تو اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قطر کو اور ترکی کو حماس سے الگ رکھا جائے، غزہ کے معاملات سے الگ رکھا جائے، اور وہاں ریکنسٹرکشن کا جو معاملہ ہے وہ قطر کی بجائے سعودی عرب کو دیا جائے۔ یعنی اسرائیل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سعودی عرب کو یہ کام دیا جائے، اردن کو یہ کام دیا جائے، امارات کو یہ کام دیا جائے تو یہ بہتر ہے، اور اگر قطر کو دیا جائے اور ترکی کو دیا جائے تو یہ بہتر نہیں ہے. تو یہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے. اور جب اردن میں جو کانفرنس آج سے چند دن پہلے ہوئی تھی جان کیری کی صدارت میں، جس کو عرب لیگ کا نام دیا گیا تھا، اس میں بھی قطر شامل نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ خاص قسم کے لوگ، یعنی عرب لیگ کے اجلاس کی صدارت جو ہے وہ کیری صاحب کر رہے ہیں اور اردن میں کر رہے ہیں، اور معاملہ غزہ کا درپیش ہے اور کوئی فیصلہ اس میں نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ امریکی کاسا لیس ہیں سارے کے سارے. یہی صورتحال جو ہے وہ او آئی سی کی ہے، وہ بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں کہ کوئی بات ایسی نہ منہ سے نکل جائے جس سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی وغیرہ ناراض ہو جائیں. سو یہ وجہ ہے، ان کے مفادات جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں. ان کے مفادات غزہ کے ساتھ نہیں ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہیں، عوام کے ساتھ نہیں ہیں. ان تمام اسلامی ملکوں کے عوام جو ہیں وہ اور پالیسی رکھتے ہیں، اور ان کے جو حکمران ہیں ان کی پالیسی دوسری ہے. سو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی گھناؤنی حقیقت ہے کہ ان ملکوں نے اپنی زبان جو ہے وہ بھی بند رکھی، اس کا ان کی کوئی امداد کرنا تو درکنار. پچھلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے جو اعلیٰ ترین برگزیدہ ترین شخصیت ہے، انہوں نے یہ بات صاف صاف کہی تھی کہ فلسطینیوں کو باقاعدہ مسلح کیا جائے، ان کو اسلحہ فراہم کیا جائے، ان کو طاقت فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. لیکن یہ بات اسلامی ملک نہیں کریں گے اور کبھی نہیں کریں گے.
جی بہت بہت شکریہ تقوی صاحب. جناب غزہ کی جنگ کے دوران ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ اگرچہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر مغربی حکومتیں یہ اسرائیل کی حمایت کرتی رہیں اور اسرائیل کی حمایت اب بھی کر رہی ہیں، لیکن کم سے کم انہوں نے اپنے ملک کے عوام کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، غزہ کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کر سکیں، صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگا سکیں. لیکن یہ جو نام نہاد عرب اسلامی حکومتیں ہیں، انہوں نے تو اپنے عوام کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ غزہ کے عوام کی زبانی حمایت کا اعلان کر سکیں. کراچی سے بھی رابطہ ہمارا منقطع ہے.
تمام جی. ناظرین کی خدمت میں یہ بات آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے پیش کرنا چاہوں گا جی. کہ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ اتنی شہادتوں کے بعد بھی اور گزشتہ جنگوں کے نتائج کو دیکھنے کے بعد بھی مسلمان متحد نہ ہوئے. اور آپ نے جہاں تک مغربی ممالک میں ہونے والے مظاہروں کی بات کی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک جملہ میں عرض کرتا چلوں کہ مغربی دنیا میں سینسر در حقیقت اگر جتنے ان کے مفادات اجازت دیتے ہیں وہ ان مظاہروں کو نشر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور اگر وہ ان مظاہروں کی اجازت نہ دیتے تو شاید ان حکومتوں پر ان کے عوام کی جانب سے جو دباؤ پڑتا اور ان کی سیاست کو جو دھچکا لگتا وہ ناقابل برداشت ہوتا. کیونکہ بہرحال اسرائیل سے جو تعلقات، امریکہ سے جو تعلقات ہیں، اس کی بنا پر عوام میں ایک غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بہرحال حد تک کہ ٹورنٹو میں جو مظاہرہ ہوا، 20,000 مسلمان جہاں شریک ہوئے، وہاں کا رپورٹر یہ کہتا ہے کہ 200 کے قریب افراد تھے 20,000 کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ نہیں وہاں چونکہ یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے تو ملا کر 1,000. تو یہ بہرحال مغربی میڈیا کا حال ہے. لیکن اس سے بدتر تو وہ مسلمان ممالک ہیں کہ جو، جیسا کہ قیصر امام صاحب نے فرمایا کہ عرب لیگ کا اجلاس ہوتا ہے، صدارت جان کیری کر رہے ہیں اور نتائج کچھ بھی نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے، عوام بیدار ہیں، اور یہ مسلمان عوام جو ہیں اپنی اپنی حکومت بدوڑ ڈالیں. پاکستان کی عوام خصوصاً، بہرحال ایک دینی جذبہ موجود ہے، اسرائیل سے نفرت اور فلسطین سے محبت، سرزمین قدس سے محبت ان کے دلوں میں ہے. پاکستانی عوام بھی جو ہے وہ زور ڈالے کہ وہ اسرائیلی حکومت کے خلاف جو ہے آواز بلند کرے پاکستانی حکومت، اور امریکہ سے اپنے تعلقات جو ہے وہ توڑے، وہ سفیر بلائے، حتیٰ کہ بہت سے غیر اسلامی ممالک نے شمالی امریکہ سے جو ہے وہ اپنے سفیروں کو بلایا ہے۔ اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور میں عرب ریاستیں جتنی بھی جتنی بادشاہ ہیں بادشاہتیں ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بہت دور نہیں ہے وہ وقت کہ جب ان بادشاہوں کے تخت و تاج کو تاراج کیا جائے گا۔ حسن مبارک کا حال آپ نے دیکھا ہے، بحرین میں آپ دیکھ رہے ہیں، مصر میں آپ دیکھ چکے ہیں، شام میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور مختلف جگہ پر۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ یہ مسلمان حکومتیں در حقیقت متحدوں ہاتھوں میں ہاتھ دیں، اور جیسے کہ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ جہاں فلسطینی عوام کو ضرورت ہے ارشائے خورد و نوش کی، امکانات و وسائل زندگی کی، وہاں پر ان کو اسلحے کے ذریعے سے بھی مدد دی جائے تاکہ اپنا دفاع کر سکیں، اور یہ کام صرف سے مسلمان حکومتیں ہی کر سکتی ہیں، اور جس کے لیے آیت اللہ خامنئی نے بہت ہی پیارا ایک نقطہ میں اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں، فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ سیاسی اور غیر سیاسی سطح پر بہت سے ممالک کے ساتھ ہمارے اختلاف نظر موجود ہوں، لیکن غزہ کے مسئلے میں ہم ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور در حقیقت غزہ کی عوام کے لیے، ان کو مضبوط بنانے کے لیے، اسرائیل کے خلاف اس نہتے عوام کو مضبوط بنانے کے لیے، ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، اور ان کے مکانات جو مسمار ہو رہے ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اسلامی مزاحمتی تحریک کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیں، اور اپنے تمام اختلافات کو بلا کر ید واحد ہو کر، امت واحدہ ہو کر در حقیقت کمک کریں، مدد کریں، ہیلپ کریں ان کی، تاکہ غزہ کے عوام جو جنگ لڑ رہے ہیں اور فلسطین کے جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے وہاں پر مزاحمتی تحریک کو سپورٹ کیا جائے، تاکہ
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے جماعت اسلامی پاکستان کے ایک مرکزی رہنما فاروق چوہان صاحب سے۔ چوہان صاحب السلام علیکم۔ چوہان صاحب، کافی تاخیر سے آپ سے رابطہ برقرار ہو سکا ہے، ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت رہ گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہرحال 29 دن تک غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری رہے، 2000 کے قریب بے گناہ فلسطینی اس میں شہید ہوئے، عورتوں اور بچوں کی تعداد زیادہ تھی، بہت بڑی تعداد میں 9000 سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، بہت ہزاروں لوگ اس میں معذور ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، جنگ بند ہو گئی۔ لیکن ایک بنیادی سوال، ممکن ہے کہ غزہ کے عوام تک امداد بھی پہنچ جائے، دوائیں پہنچ جائیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی پہنچ جائیں، لیکن ایک بنیادی چیز جس کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کے عوام تک ضروری اشیاء کے ساتھ ہی ساتھ اسلحے بھی پہنچنے چاہیے، اسلحے سے بھی ان کی مدد ہونی چاہیے۔ ایک طرف پوری دنیا اسرائیل کو مسلح کر رہی ہے، تو اسلامی دنیا کیوں نہ غزہ کے اور غرب اردن کے عوام کو مسلح کرنے کی بات کرے؟ یہ جو تحریک ہے کہ فلسطینیوں تک اسلحے پہنچیں، اس کا کیا بنے گا؟
دیکھیں، یہ جو پہلی بات تو یہ ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو حماس کی شرائط پر جنگ بندی ہوئی ہے اور اسرائیل نے اسے قبول کیا ہے اور اس کی فوجوں کا انخلا وہاں شروع ہوا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے حماس کی، یہ فلسطین کی کامیابی ہے، یہ امریکہ کی ناکامی ہے، یہ اسرائیل کی ناکامی ہے، یہ یورپی ممالک کی ناکامی ہے، اور ان کی شکست ہے، بدترین شکست ہے کہ غزہ کے محصور لوگ، نہتے لوگ، وہ لوگ جن کے پاس نہ پانی تھا، نہ ان کے پاس ادویات تھیں، نہ ان کے پاس کوئی بجلی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ایک ماہ تک اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے یہ واضح پیغام ہے اور اسرائیل کے لیے واضح پیغام ہے کہ یہ ان کی شکست جو ہے یہ نوشتہ دیوار بن چکی ہے، اور اب یہ غزہ کے مسلمانوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم ہمیشہ اس کی مقدر میں شکست لکھی جاتی ہے اور مظلوم کی فتح ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ابھی آپ نے بات کی، میں کہتا ہوں اسلحہ پہنچانا بھی کافی نہیں ہے، اسلحہ بھی پہنچایا جائے، اور اب یہ عالم اسلام کو، اسلامی ممالک کو یہ بات طے کر لینا چاہیے کہ جو اگر نیٹو فورسز بن سکتی ہیں یورپی یونین کے مفاد کے لیے، اور دیکھیں امریکہ نے افغانستان کے اوپر اس میں آگے چڑھائی کی، عراق پہ قبضہ کیا، امریکی اور یورپی مفادات کی تکمیل کے لیے اگر نیٹو فورسز بنی، آج یہ اسلامی ممالک کو طے کرنا پڑے گا کہ نیٹو فورسز کی طرح اسلام عالم اسلام کی اور ایک مشترکہ فوج بننی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ بنے گی اب، اور اس میں
جی مشکلات ہیں۔ قیصر امام صاحب، ہمارے پاس ایک 1.5 منٹ کا وقت ہے، اگر اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں۔
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اگر جھوٹ کی سیاست کو ختم کر دے تو اس علاقے میں امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کہ امن قائم ہو سکے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں عام طور پر جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ یہ لڑائی شروع کرنے کے لیے بھی انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا کہ یہ فلاں فلاں اسرائیلی سپاہیوں کو پکڑ لیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا جھوٹ انہوں نے بولا کہ ایک اور شخص کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، وہ بھی باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں۔ ان کے متعلق تو اوباما اور سرکوزی کا یہ ریکارڈ موجود ہے کہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہیں جھوٹے ہیں۔ جب انہوں نے یو این او میں تقریر کی تھی تو اس وقت بھی ایک جرنلسٹ نے یہ 35 سوال پیدا کیے تھے کہ یہ 35 جھوٹ انہوں نے اس میں تقریر میں شامل کیے ہیں، ان کے یہ جواب دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جھوٹ کی سیاست اسرائیل ختم کر دے تو کچھ امکانات جو ہیں وہ روشن ہوتے ہیں اس علاقے میں۔ اور دوسری بات جو ہے سب سے زیادہ اہم وہ یہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں وہ جب تک فلسطینیوں کو مساوی حقوق دینے کی نہیں سوچیں اس وقت تک یہ امن جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ امن کے لیے ضروری ہے کہ آپ فریقین کو مساوی حقوق اور مساوی مراعات دیں، ان کے اختیارات جو ہیں وہ مساوی ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے غزہ میں ایک بہت بڑا جیل خانہ تعمیر کر لیا ہے، 18 لاکھ لوگوں کو اس میں گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پر حملے ہو رہے ہیں، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہے۔ بھائی وہ تو جیل خانہ ہے، اس میں تو ان لوگوں کے تو وہ حقوق ہیں ہی نہیں، ان کا دنیا سے رابطہ ختم ہے، وہ نہ سمندر کے راستے کہیں جا سکتے ہیں نہ خشکی کے راستے کہیں جا سکتے ہیں۔ لے دے کے ایک چھوٹا سا راستہ مصر کی طرف کھلتا ہے، اور وہ بھی عام طور پر مصر کی حکومت اگر ٹھیک ہو تو وہ کھل جاتا ہے، نہ ٹھیک ہو تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو مساوی حقوق دینے کا ہے۔ جب تک آپ ان کو مساوی حقوق نہیں دیتے، محاصرہ ختم نہیں کرتے، ان کو ان کے جو قیدی ہیں ان کو رہا نہیں کرتے، میں نہیں سمجھتا کہ اس علاقے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یقیناً جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے اور ان کی سرزمین انہیں واپس نہیں کی جاتی اس وقت تک یہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک طرف جہاں مغربی حکومتیں اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنانے کی بات کرتی ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ تحریک مزاحمت کو نہتھا کیا جائے تاکہ اسرائیل کا تحفظ یقینی بن سکے، وہیں مل کے متحد ہو کے تمام اسلامی حکومتوں کو، 58 اسلامی ملکوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے، بلکہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ فلسطینیوں تک ضروری اسلحے پہنچائے جائیں تاکہ طاقت کا توازن برقرار رہے اور غزہ اور غرب اردن کے مظلوم عوام کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔